تو السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد حسینیا والاوسار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والهیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالهیۃ القائم بأمر اللہ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد عزیزان گرامی زبیر عظیم کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے زبہ عظیم محمد پسر سر ابراہیم و اسماعیل دھوپ یعنی اجوال را تفصیل نور کیا کہنے اس باپ کے جو اسرا اور باغ بسم اللہ اور کیا کہنے اس بیٹے کے جو اطاعت کی منزلیں طے کرتا ہوا زبہ عظیم کے بلند مقام پر پہنچ گیا. یہ زبہ عظیم کا سفر جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے سورہ وصفات کی آیات سے عرض کیا کہ انبیاء کے انسٹیٹیوشن کا ایک کمپریہنسو سفر ہے اور جہاں سلام علی ابراہیم کر کے یہ کہا گیا وترکنا لہ فی الآخرین ابراہیم اس ترقے کو اس ذمہ داری کو ہم نے آخر میں آنے والوں کے لیے مقرر کر دیا. جہاں نوح کو کہا وترکنا لہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین اے نوح ہم نے تمہاری ذمہ داری کو بھی ترکا قرار دیا آنے والے لوگوں میں. اور جب موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا وہ ترکنا علیہما فی الآخرین, تم دونوں کا ترکہ قرار دیا اس ذبح عظیم کو اور آخر میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا. جب سب پر سلام کر لیے اور سب کو کہا کہ ابھی آخر میں آنے والوں کی ذمہ داری ہے تو 129ویں آیت میں ارشاد فرمایا وہ ترکنا علیہ فی الآخرین, اور پھر کہا سلام علی آل یاسین, کہ وہ ترکہ سنبھالنے والی نسل اے یاسین کی اولاد اے یاسین کی آل تم پر ہمارا سلام. یعنی یہ ذبح عظیم نوح کا بھی ترکہ ہے, ابراہیم اور اسماعیل کا بھی ترکہ ہے, موسیٰ اور ہارون کا بھی ترکہ ہے, محمد رسول اللہ کا بھی ترکہ ہے. تو آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا وارثا نوح نبی اللہ اور وارثا ابراہیم خلیل اللہ, وارثا موسیٰ کلیم اللہ, وارثا عیسیٰ روح اللہ, وارثا محمد حبیب اللہ, لیکن اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں وارثا علی ولی اللہ تو پھر اس کا رشتہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے ساتھ جڑتا ہے کہ جب ساروں کی ڈیٹیل بیان کر دی قرآن نے تو پیغمبر کو حکم دیا یا یو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہ ابلاغ جو قرآن کو بچانے کے لیے تاکہ وہ توریت اور انجیل اور زبور کی طرح برباد نہ ہو جائے اور قومیں اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھنا نہ شروع کر دیں, وہ پیغام پیغمبر نے پہنچا دیا. تو پھر کہا السلام علیکم یا وارثا علین ولی اللہ, اے وہ کہ جو علین ولی اللہ کا وارث. عزیزان گرامی, شہادت شہید ذبح عظیم کے تعلق سے یہ ٹرمنالوجیز ہمارے ذہن کے اندر آتی, ان کے مطالب کیا ہیں؟ اگر ہم عربک ڈکشنری میں شہادت اور شہید کے مطلب کو ڈھونڈیں, اس کا مطلب ہے حاضر موجود اور اللہ کی راہ میں مقتول. جب قرآن کریم کے اندر اس شہادت اور شہید کے مطلب کو ڈھونڈا جاتا ہے تو اس میں حاضر بھی ہے موجود بھی ہے گواہی بھی ہے, پھر کہیں تصدیق کے معنوں کے اندر بھی اس شہادت اور شہید کو استعمال کیا گیا, اور کہیں قسم کھانے کے لیے بھی اس شہید اور شہادت کے لفظ کو استعمال کیا. لیکن چند مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں, جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 30-30 مطالب. تو قرآن کریم نے شہید اور شاہد اور شہادت کے الفاظ اور ٹرمنالوجیز کو جب استعمال کیا تو کچھ مقامات اتنے حیران کن ہیں کہ جن مطالب میں ان کو قرآن نے پیش کیا. مثال کے طور پر جب سورہ یوسف میں اس ٹرمنالوجی کو استعمال کیا تو فیصلہ کرنے والے کی صورت میں استعمال کیا, بہیا روادتنی ان نفسی شہدا شاہدن من اہلہا, یوسف پر الزام لگا اور پھر کہا کہ شہادت فیصلہ کروا لو کس سے, جھولے میں لیٹے ہوئے انہی کے گھر کے ایک بچے سے. کالان روادتنی شاہدا شاہدن من اہلہا, تو وہ شاہد شہید اور شہادت دینے والا تھا اس نے فیصلہ کر دیا, اگر آگے سے دامن پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور پیچھے سے دامن پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے. تو شہید کون ہوا؟ فیصلہ کرنے والا. کس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. شہید کون ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے اسے ایک اور مفہوم میں استعمال کیا اور اس مفہوم کو کہتے ہیں نگہبانی، یعنی شہید نگہبان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم وہ جماعت ہو سلیکٹڈ پیپلز کی، منتخب شدہ لوگوں کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جسے درمیان میں رکھ دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہارا نام کام ہے ناس کی نگہبانی کرنا. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر نگہبان ہے رسول. تو اب شہید کیا کام کرتا ہے؟ نگہبانی کا کام کرتا ہے. سورہ توبہ کی طرف بڑھی تو وہاں شہید کا ایک اور کام بیان ہوا. شہید خرید و فروخت کرتا ہے، سودا کرتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون بعضنا لا يقتل في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بیعتم به ذلك هو الفوز العظیم. اللہ شہید سے، جان دینے والے سے خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ اپنی جان بیچ رہا ہے وعدے میں. اللہ اسے جنت دے رہا ہے، اس وعدے کا تورے تو انجیل میں لکھ رہا ہے، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ ہم اپنے وعدے کا پورا کرنے والے کیسے ہیں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کوئی نہیں. فاستبشروا ببیعکم الذی بیعتم به، تو وہ سودا کرنے والے، وہ شہید، وہ بیچنے والے اپنی جان کو، انہیں ہماری طرف سے خوشخبری سنا. ایک اور مفہوم بیان کیا قرآن مجید نے اس شہید کا سورہ عذاب نے، اور وہ ہے وعدے کی وفا کرنا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں سے میں سے کچھ ایسے ہیں، من المؤمنین رجال، ایسے مرد، صدقوا ما عاهد الله، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اسے سچا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نُحِبُّهُ، وہ شہادت دیتے ہوئے قضا کے ہاتھوں آگے بڑھ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور باقی جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کب ہماری باری آئے گی، شہادت کی منزلوں پر قدم رکھیں گے. تو یعنی شہید جہاں گواہی دیتا ہے، جہاں تصدیق کرتا ہے، جہاں قسم کھاتا ہے، جہاں حاضر اور موجود ہوتا ہے، وہاں شہید حق و باطل کا فیصلہ کرتا ہے، وہاں شہید نگہبانی کا کام انجام دیتا ہے، وہاں شہید خرید و فروخت اور سودا اپنے اللہ سے کرتا ہے، اور وہیں شہید اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے. کچھ کامنیلٹیز ہیں عربک ڈکشنری کے اندر اور قرآنک ورژن میں، کچھ کامنیلٹیز ہیں. اور وہ کامنیلٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے موجود حاضر، جان کا قربان کرنا، یہ کامنیلٹی ہے نا. ڈکشنری میں بھی یہ لکھا ہے، شہید کون ہے، شہادت کیا ہے، حاضری اور موجودگی، منظر پر نظر آتے رہنا، منظر پر نظر آتے رہنا، اور جان دے دینا. اچھا، اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جان کیوں دی جائے؟ یہ مفہوم قرآن مجید میں بھی ہے شہید اور شہادت کا، یہ مفہوم عربک ڈکشنری میں، یعنی جب زبان لنگوسٹکس میں جاتے ہیں تو یہ مفہوم ہے. تو یہ جان کا مطلب، دینے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریے کی مینیفیسٹیشن کرنا، اس کا اظہار کرنا، اپنی سوچ اور اپنے لائے عمل کا اظہار کرنا، اپنے عقیدے پر کی پختگی کی بات کرنا، اور اس پر سند کے لیے اپنی جان دینا. آپ میٹرک کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کو ایک سند ملتی ہے، ہاں آپ نے کیا کیا، آپ کو سرٹیفیکیشن مل گئی، آپ نے یہ کام کیا، آپ کو سند مل گئی. اب یہ گردن کٹانا اس نظریے عقیدے کی سند ہے کہ ہم اس عقیدے پر تھے، ہم اس نظریے
نظریے پہ تھے, ہم اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور اتنے ڈٹے ہوئے تھے کہ گردن کٹنے کی پرواہ نہیں. بہت اہم بات ایک وہ یہ کہ قرآن مجید نے شہید کے مفہوم کو زندگی کے ساتھ جوڑ دیا. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم جو درمیان کی جماعت ہو, ریپرزینٹیٹو لوگوں کا ایک گروپ, تم نگہبان ہو. اب نگہبانی کون کرتا ہے؟ جو جاگتا رہتا ہے. سونے والا نگہبانی کر سکتا ہے؟ مردے نے کبھی نگہبانی کی؟ تو شہادت اور شہید کے مفہوم کو نگہبانی کے ساتھ جوڑ کر شہید کی حیات ابدی پر پروردگار نے اپنی سٹیمپ لگا دی کہ شہید نہ صرف یہ کہ حاضر و موجود ہے, تاریخ کے ہر ورق میں زندہ ہے, اور اس کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ تم پر نگہبان ہے. کس دور میں؟ 100 سال پہلے, 1500 سال پہلے, 2000 سال پہلے, 500 سال کے بعد نہیں, پرپیچول شہید نگہبان. اب شہادت کی اس تعریف کے بعد قرآن کریم نے شہادت دینے کے کچھ پیرامیٹرز بھی مقرر کیے. چند میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, ویسے تو اس قدر تفصیل ہے قرآن مجید میں اس کی. بڑے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے شہادت اور شہید قرآن مجید کا. تو پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ جب شہادت دی جائے تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے. سورہ بقرہ میں کہا ولا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق. باطل کے ساتھ حق کو گڈ مڈ نہ کرنا. ولا تکتم الحق, حق کو چھوڑنا نہیں. یعنی شہادت کے لیے لازمی ہے کہ باطل اور حق علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. اسی سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر ایک اور پیرامیٹر بیان کیا گیا بلا تکتم شہادتا ومن یکتم ہا فانہ آثم قلبہ قلبہ. جب شہادت ہو, شہادت دی جائے تو حق ایسے ہو کہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اگر شہادت دیتے ہوئے حق چھوٹ جائے تو یہ دل کی بیماری کی علامت ہے. یعنی بیمار دل شہید اور شہادت کی منزلوں پر نہیں سفر کر سکتے. دل کا صحت مند ہونا بہت لازمی ہے, اور قرآن قلب پیغمبر پر اترا, ٹھیک ہے؟ تو دل جس کا صحت مند ہے, جس میں آسم قلبہ گناہ اور بیماری کا گزر نہیں ہے, وہی شہادت کی منزل پر سرفراز ہوگا. تیسرا پیرامیٹر سورہ نساء میں بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یا اے ناس ایمان لانے والے لوگوں, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. جب بھی گواہی دینا, شہادت دینا, اللہ کے لیے دینا. یعنی اب جو ہر گلی اور کوچے میں شہید پیدا ہو جاتا ہے تو شہادت کس کے لیے ہے؟ بالقسط عدل کے لیے ہے, شہداء للہ. اور اللہ کی راہ میں جب گردن کٹے گی, جب جان دی جائے گی, اسے کہا جائے گا شہید.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, قائم آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
اسی مفہوم کو سورہ نساء کے سورہ مائدہ میں بھی بیان کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تھوڑے سے مطلب کو, تھوڑے سے الفاظ کو ادھر سے ادھر کر دیا, اور اب کہا کہ اے ایمان لانے والو, شہادت دینی ہے لیکن شہادت میں حق کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپس کی دشمنیاں تمہیں سچائی اور حق سے ڈیویٹ کرا کر کسی اور سمت موڑ دیں اور تم کہو کہ ہم تو شہداء میں داخل ہو گئے. یہ آپ نے دیکھا کتنا سخت کرائیٹیریا ہے, یعنی کہیں اپنے ذاتیات, اپنے مفادات, اپنی دشمنیاں, اپنے اسکور سیٹل کرنا, اپنے خاندانی لڑائیاں, اس لیے اگر آپ نے مار پیٹ کی تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ شہداء کے کیٹیگری میں داخل ہو گئے, ہرگز بھی نہیں. یا ذات کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. بالقسط شہداء للہ, حق اور عدالت کے ساتھ فقط اللہ کے لیے, اور وہاں پر بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ شہادت کا بیان. پھر آگے بڑھا قرآن اور سورہ انفال میں ایک اور پیرامیٹر بیان کیا, والذین لا یشہدون الزور, شہادت جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتی. یہ شہادت فقط سچائی پر ہوگی, جھوٹ پر نہیں. اب آپ دیکھیں نا کتنا نیرو کرتا چلا جا رہا ہے قرآن اس شہادت اور شہید کے کرائیٹیریا کو, جھوٹ پر نہیں ہوگی. پھر سورہ فرقان کی آیت ہے, والذین لا یشہدون الزور, جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتی شہادت. سورہ معارج میں کہا, والذین ہم بے شہادتہم قائمون, وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں شہادت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون, یہ وہ لوگ ہیں جو امانت الہی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, یہی وہ لوگ ہیں جو حق صلات ادا کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مکرم قسم کی جنتیں موجود ہیں. تب کون ہوگا شہید؟ والذین ہم بشہادتہم قائمون, کون ہے قائم شہادت پہ؟ والذین ہم لامانتہم واحدہم راؤن, وہ امانت الہی کے بوجھ کو لے کر چلنے والے, وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے والے, جب وہ جان دیں تو وہ شہید ہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, وہ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اشہد انک قد قمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, یہ پڑھتے ہیں نا آپ زیارت میں, پڑھتے ہیں نا شہیدوں کی زیارت میں. تو میرے دوستو کیوں پڑھتے ہیں آپ یہ شہیدوں کی زیارت کے اندر؟ قرآن کہتا ہے شہید وہ ہے لامانتہم واحدہم راہون, جو امانت اور عہد کا بوجھ لے کر آگے بڑھتا ہے اور گردن کٹاتا ہے. شہید وہ ہے جو صلاۃ کا حق ادا کرتا ہے. اولئک فی جنات مکرمون, شہید وہ ہے جس کے لیے مکرم قسم کی جنتیں موجود ہیں. اور کون شہید؟ وہ جوانان جنت کا سردار. اب اس بیک گراؤنڈ میں جب مانیے زبہ عظیم ڈھونڈنے کی کوشش کریں, بہت ساری باتیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئر ہو رہی ہوں گی. مانیے زبہ عظیم, وہ عظیم ترین شہادت کی راہ کہ جس پر اس نے قدم رکھا تو سارے انبیاء کا وارث قرار پایا. اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ادوار کو ملاحظہ کیجئے. تین براڈ کیٹیگریز میں آپ کی زندگی کے ادوار ہیں. پہلا وہ دور ہے جو دور رسالت میں آپ ہیں. اس دور میں حسین کون ہیں؟ پیغمبر کی آنکھ کا تارا. اس دور میں حسین کون ہیں؟ سوار دوش رسول. اس دور میں حسین کون ہیں کہ اگر پیٹ پر بیٹھ جائیں اور رسول سجدے میں ہو تو سر نہیں اٹھاتا. یہ دور ایک دور ہے حسین ابن علی کی زندگی کا. اس کے بعد کا دور وہ دور ہے 25 سال تک جس کے لیے آپ زیارت میں کہتے ہیں اساس ظلم والجور. جس دور میں ظلم اور جور کی بنیادیں رکھی گئیں. آپ کو ساتھ ساتھ زیارت عاشور اور زیارت شہدائے کربلا بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی. کون سا دور ہے اساس ظلم والجور؟ یہ کون سا دور ہے؟ دفعات کو من مقام کو. جب آپ کے خاندان کو اس مقام سے دھکا دیا گیا جو مقام آپ کا تھا. وَعَزَالَكُمْ عَنْ مَرَاتَبَكُمُ اللَّهِ اور اس مرتبے سے گھٹایا گیا جو مرتبہ اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر رکھا تھا. یہ دوسرا دور ہے حسین ابن علی کی زندگی کا. پہلے دور میں آپ نے پیغمبر کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھا, تنزیل قرآن دیکھی. دوسرا دور آپ نے تاویل قرآن دیکھی, وہ تاویل قرآن جس میں آپ کے باپ کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے اس جملے کا قرض ادا کرتے کرتے کبھی جمل میں جانا پڑا, کبھی صفین کا میدان بھگتنا پڑا, کبھی نہربان کی وادی میں علی کو تلوار کے جوہر دکھانے پڑے. ارے 4.5 سال ایک خاموش طبیعت سے اسے بیٹھنے نہ دیا گیا.
اہل بیت کے دشمنوں پہ بے شمار لانا,
بے شمار
لانا,
بے شمار
لانا, بے شمار لانا, بے
شمار لانا, بے شمار لانا, بے شمار لانا, بے شمار لانا, بے شمار لانا, بے شمار لانا.
یعنی پہلا دور انقلاب دین کا دور ہے, دوسرا دور حفاظت انقلاب دین کا دور ہے. حسین نے انقلاب بھی آتے ہوئے دیکھا, باپ کو حفاظت انقلاب بھی کرتے ہوئے دیکھی, اور جب بھائی کے ہاتھ سے اقتدار نکلا تو حسین نے 30 سال کا دور رد انقلاب اور ضد انقلاب بھی دیکھا. تین ادوار ہو گئے, انقلاب, حفاظت انقلاب اور ضد انقلاب. یہ تین ادوار ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں. اب یہاں پر میں دو احادیث آپ کے سامنے پیش کروں, اور ان احادیث کو, یہ احادیث نہیں ہیں, یہ وحی کے ذریعے سے پیغمبر کو پیغام دیا گیا اور اسے چھپایا جاتا ہے بالکل بیک ڈور پر رکھا در دیا جاتا ہے تاکہ واقعے اور سانحہ کربلا کو تاریخ کا ایک واقعہ کہہ کر بیان کیا جائے, اسے دین کا معاملہ نہ سمجھا جائے. حدیث ہے اور حدیث صحیحہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مسلسل پرپیچول نامی گرامی لوگوں سے وہ حدیث چلتے چلتے لوگ ریکارڈ کرتے چلے جائیں. اچھا, اب اس حدیث صحیحہ کو سب نے, بخاری نے, مسلم نے, ترمذی نے, ابو داؤد نے, مسند نے, حنبل نے, شرح بخاری, شرح مشکات, سب نے حدیث صحیحہ جلیلہ ایسی حدیث اس میں کوئی. راوی کون کون ہے؟ ام سلمہ راوی, ابن عباس راوی, جناب عائشہ راوی, انس بن مالک راوی امیر المومنین خود اس کے حدیث کیا ہے ام سلمہ سے روایت کیا آپ نے ارشاد فرمایا ایک روز رسول میرے حجرے میں تھے تو ایک بچہ فاطمہ کا چھوٹا والا دوڑتا ہوا نانا کے حجرے میں جانے لگا تو میں نے روکا کہ نانا آرام کر رہے ہیں بچہ بلکا میں نے چھوڑ دیا بچہ اندر داخل ہو ام سلمہ کیسے روک سکتی تھی اور وہ بھی حسین چلا گیا میں باہر بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد رسول کے بلک بلک کر رونے کی آواز آئی میں بے اختیار دروازہ کھول کر اندر گھسی اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ خدا آپ کو غم کی شکل نہ دکھائے آپ کیوں اتنا بلک کر رو رہے ہیں میں نے دیکھا بچے کو بھینج کر اپنے سینے سے پیغمبر لگا اور ایسے پیغمبر تڑپ کر رو رہے ہیں آواز بلند ہے ریشی مبارک تر ہے گریے کو تھوڑا سا روک لگی تو پیغمبر نے کہا اے ام سلمہ آج وہ میرے پاس فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا حسین میرے سینے پر کھیل رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو یہ بچہ بہت پیارا ہے میں نے کہا ہاں مجھے بہت پیارا ہے تو کہا آپ کی امت اسے دشت کربلا میں قتل کر ڈالے اس کے بعد جناب ام سلمہ راوی ہیں جناب عائشہ راوی ہیں جناب ابن عباس راوی ہیں کہ اور یہ ساری احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث صحیحہ اور جلیلہ موجود ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور یہ خاک دے گئے ہیں اس زمین کی جس پر حسین کو قتل کیا جائے گا ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھو جس روز یہ خون ہو جائے سمجھنا میرا بچہ قتل کر دیا گیا پھر اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ حسین ابن علی چلے گئے کربلا کی طرف میں ایک روز دوپہر کا وقت تھا عرب کی گرمی میں سو گیا بے اختیار میری گھبراہٹ سے بیداری ہوئی کیونکہ میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا میں نے دیکھا پیغمبر کے بال بکھرے ہوئے ہیں سر پر خاک ہے اور ہاتھوں میں خون لتھڑا ہوا ہے لباس خون سے اٹا ہوا ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے کہاں سے تشریف لا رہے ہیں کہا ابن عباس میرا بچہ دشت کربلا میں قتل کر دی ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ وقت اور وہ دن محفوظ کر لیا اور جب لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر آیا تو خدا کی قسم یہ وہی وقت تھا جب حسین کی گردن پر چھری چل رہی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دوپہر میں نیند کے آغوش میں چلی گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر کے بال بکھرے ہوئے ہیں سر پہ مٹی اور خاک پڑی ہوئی ہے لباس خون آلود ہے ہاتھ میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حلیہ ہے کہا ام سلمہ میرا بچہ مارا گیا میں دوڑ کر اٹھی اور میں نے اس شیشے کو نکالا جس میں وہ خاک کربلا تھی ہائے وہ خاک کربلا سے خون ابل رہا یہ ہیں وہ دو حدیث جسے زمانہ چھپاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ واقعہ کربلا تاریخ کا حصہ ہے اور یہ چھپانے کے لیے کہ اس کا تعلق دین سے ہے اللہ اکبر حسین کی شہادت کی خبر پیغمبر کو خواب سے نہیں وحی کے ذریعے سے دی گئی شہادت حسین کی خبر پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے دی گئی فرشتے کربلا کی مٹی اٹھا کر لائے اور پیغمبر کو شہادت حسین اور پیغمبر نے اس شہادت کو پھر سب کو بیان کیا یہ وہی تھی. اور جب امام علی جا رہے تھے صفین کی طرف تو ایک مقام پر آپ رکے اور آپ نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں, کہا اس کو کربلا کہتے ہیں. آپ نے دو رکعت نماز وہاں پڑھی اور اس کے بعد ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا اس مقام پر کوئی نشانی لگا دو. اور جب نشانی لگائی تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے ابو عبداللہ الحسین ثابت قدم رہنا, ثابت قدم رہنا. اور حسین کیسے ثابت قدم رہے کہ جب ابن زیاد نے پوچھا عمر ساتھ سے کہ تو حسین سے بیعت نہیں لے سکتا تو اس نے کہا تو کیا کہتا ہے, یہ وہ حسین ہے جس کے دونوں پہلوؤں میں اس کے باپ علی کی روح ہے. اور باپ نے بیٹے کا کندھا تھپک کر کہا تھا اے ابو عبداللہ الحسین ثابت قدم رہنا, ثابت قدم رہنا. یہ ہے زبہ عظیم کی تاریخ, وہ زبہ عظیم. اسماعیل کے لیے خواب دیکھا تھا ابراہیم نے اور زبہ عظیم کے لیے وہی آئی تھی پیغمبر کے اوپر, وہی آئی تھی پیغمبر کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ آخر اس زبہ عظیم سے امام حسین علیہ السلام نے کیا ایسا زبردست کارنامہ انجام دیا کہ جس سے نوح کی نبوت دی, ابراہیم کی اسماعیل کی نبوت دی, موسیٰ اور ہارون کی نبوت دی, عیسیٰ کی نبوت دی اور پیغمبر آخر الزمان کی نبوت کی بھی آبرو رہ گئی اور بچ گئی. کیا کام کیا امام حسین علیہ السلام نے اس کا؟ اللہ اکبر. حسین جس دور میں, میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ چھری رکھی ضرور تھی اسماعیل کی گردن پہ, شہادت عظمیٰ کے زبہ عظیم کے پری ریکوزٹس نہیں تھے, ضرورت نہیں تھی گردن کاٹنے کی. حسین کے وقت میں پری ریکوزٹس تھے, ایک ایسے جبر و استبداد کے پنجے دین کی طرف بڑھ رہے تھے جو توریت اور انجیل و زبور سے بھی بڑھ کر قرآن کے چیتھڑے بکھیرنے کے لیے تیار تھے. اور انہوں نے اپنی ملوکیت کو اولی الامر کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اگر حسین ابن علی کربلا کے دشت میں یہ زبہ عظیم کی ذمہ داری نہ کرتے تو قیامت کے لیے ہر جابر و ظالم اور سلطنت بالجبر پر بیٹھنے والا اپنے آپ کو اولی الامر کہتا اور کہتا قرآن میں لکھا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم, لہذا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یا نہ کرو لیکن میری اطاعت ضرور کرو. اب میں کہوں قرآن تو قرآن, اگر نہ کہوں قرآن تو نہیں قرآن, اگر میں کہوں نماز تو نماز, نہ کہوں تو کوئی نماز نہیں, اگر کہوں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ, اگر کہوں نہیں تو کوئی لا الہ الا اللہ نہیں, اگر کہوں محمد رسول اللہ تو ٹھیک ہے, اگر کہوں کل سے اسے بھول جاؤ تو ٹھیک ہے, تمہیں بھولنا پڑے گا. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی اور دین کی سیاست سے اقدار بالجبر کے فلسفی کو مائنس کر دیا اور حسین ابن علی نے اولی الامر کو بادشاہت اور ملوکیت سے بچا کر قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. اب قیامت تک کے لیے قرآن ہے اور اولی الامر ہے, تخت پر کوئی بھی بیٹھے اولی الامر کے لیے تخت پہ کوئی بھی بیٹھ جائے, وہ دین کا والی اور وارث نہیں ہے, وہ قرآن کا والی اور وارث نہیں ہے, وہ وحی کا والی اور وارث نہیں ہے. قیامت تک کے لیے حسین ابن علی نے ایک ایسی دڑاڑ کھینچی, ورنہ نوح کی کتاب میں لوگ گھس گئے تھے, ابراہیم کی کتاب میں صحیفے میں گھس گئے تھے, توریت کی کتاب میں گھس گئے تھے, انجیل میں گھس گئے تھے, ارے ایسی دیوار کھڑی کی حسین ابن علی نے زبہ عظیم سے. قیامت تک کے لیے انی تارک فیکم الثقلین, قرآن ہے اور پیغمبر کی اطاعت ہے بس. اور اس کے بعد ایسا فل اسٹاپ لگایا کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو آج یہ کہ یہ آیت مجھے پسند نہیں ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو جانی چاہیے، یا یہ سورہ مجھے پسند نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نکالنی چاہیے، خدا کی قسم حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے دین کو جبروت کے ہاتھ سے نکالا، دین کو کھلاڑیوں کے ہاتھ سے نکال دیا، دین کو ملوکیت کے ہاتھ سے نکال دیا، اور کہاں پلٹایا دین کو. ارے اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو آل محمد کا قصہ تو لوگوں نے بہت پہلے تمام کر دیا تھا، آل محمد کا رشتہ دین سے کاٹ دیا تھا، قرآن کوئی اور کمپائل کر رہا تھا، حدیثیں کمپائل کرنے پر بھی پابندی لگی ہوئی تھی، نمازیں کوئی پڑھا رہا تھا، فتوے کوئی دے رہا تھا، علی منہ دیکھ رہے تھے، سارا قصہ سارا چیپٹر صاف کر دیا تھا. ارے یہ صبح عظیم تھی جس نے اس ساری اپنی وراثت کو، اس ترکے کو جو آدم اور نوح سے شروع ہوئی اور علی بن ولی اللہ تک آئی، سارے ترکے کو اس طرح مٹھی میں جکڑا اور دوبارہ آل محمد کی طرف پلٹا دیا. وفدینا ہمیں زب نظیم و ترکنا لہ فلا کریم، سلام علی آل یاسین. ترکنا لہ فل آخری، ترکنا لہ فل آخری، یہ آخر میں آنے والوں کا ترکہ ہے، یہ آخر میں آنے والوں کا ترکہ ہے. پر کیسے سمیٹا ترکہ حسین، کیسے سمیٹا ترکہ حسین نے، حقا کے بنائے لا الہ خاص حسین، وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا، آگے کی گفتگو ہم اس ٹائم کے اندر کیونکہ کنکلوڈ نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا ہم اس گفتگو کل پر ڈالتے ہیں. حسین نے یہ کیوں دی گئی حدیث، کیوں دی شہادت، ایسی بلندی پر دین کو لے جانے کی، نہ چھوٹے موٹے بڑے طاقتور لشکر خزانے کوئی اس کے ساتھ ٹنکرنگ نہ کر سکے. قیامت تک کے لیے حسین ابن علی نے محفوظ کر لیا. اچھا اب جب آپ محفوظ کیا، یہاں میں وہ تقریر کا ریفرنس دے کر پھر گفتگو آگے کروں، کیونکہ ورنہ میں آپ کو قرآن کریم کے وہ قوموں کی زندگی کے کچھ اصول بتائے ہیں قرآن نے، ان اصولوں کو بیان کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی وقت نہیں رہا. کل کی تقریر میں ہم وہ قوموں کی زندگی کے اصولوں پر بات کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا. یہ پروٹیسٹ کیا آپ ایک دن سے کر رہے تھے، دو دن سے کر رہے تھے؟ نہیں، 58 ہجری میں آپ نے بھرپور پروٹیسٹ لانچ کر دی جب یزید کی ولی عہدی کا اعلان. آپ نے حج کیا، 58 ہجری کا حج، اس حج میں آپ نے اپنے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کو لیے. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی ایک بہت قداور شخصیت ہے، عرب کی پالیٹکس میں سیاست کی بہت قداور شخصیت ہے. اور آپ نے عبداللہ ابن عباس کو لیا چونکہ پیغمبر کے آپ چچا کے بیٹے تھے، اور ان ادوار میں بھی جب علی کے پیروں سے لوگوں نے زمینیں کھینچی تھیں تب بھی عبداللہ ابن عباس کی ایک پولیٹیکل حیثیت موجود رہی، اور سارے بنی ہاشم کو لے کر آپ مکے گئے، اور مقام منا میں آپ نے سارے امائدین قوم کو دعوت نامہ دے کر بلایا. مکے کی تاریخ میں پہلا گرینڈ پروٹیسٹ حسین ابن علی نے آرگنائز کیا. مقام منا میں جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے چار چیزوں سے استدلال کیا. اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے اس چار استدلال کے بعد. اپنے شاہ فرمایا ہے ہماری دین قوم تمہیں اللہ نے عزت کے ساتھ سرفراز کیا اور بلند مقام پر بٹھایا. جو میں اگر سچ کہوں تو تصدیق کرنا, اگر جھوٹ کہوں تو مجھے جھٹلا دینا. آپ نے کہا خدا کی قسم کھا کر بتاؤ کیا پیغمبر نے میرے والد بزرگوار کے ساتھ صیغہ مواخات نہیں پڑا تھا؟ عرب اور عجم کو ہلا دینے والی بات کی حسین ابن علی نے. کیا تھا صیغہ مواخات میں؟ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا رہے تھے پیغمبر, ایک ہی کیمسٹری کو دیکھ کر, جس کی جس کے ساتھ ملتی تھی اس کے ساتھ جوڑ جوڑ کر اس کا بھائی دیا. جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا, نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا. تو جناب علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, تو پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑا اپنے سینے پر رکھا اور کہا اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. خدا کی قسم کھا کر بتاؤ کیا پیغمبر نے میرے پدر بزرگوار کے ساتھ صیغہ مواخات نہیں پڑا؟ سب نے کہا بے شک. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, تمہیں یاد ہے نا جب پیغمبر آخری حج کر کے نکلے, امام حسین علیہ السلام کا استدلال ہے جو ہم پیٹتے رہتے ہیں نا, جو بار بار ان بات کو تذکرہ کرتے تو ایسے نہیں کرتے. یہ استدلال ہم نے خود امام سے سیکھا. دوسرا استدلال دیا آپ نے اور آپ نے ارشاد فرمایا جب پیغمبر آخری حد سے پلٹے تو تمہیں یاد ہے نا غدیر خم پر وہ منبر, تو پیغمبر نے میرے باپ کو اپنا جانشین اور وصی مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا نا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سب نے کہا ہاں بالکل پیغمبر نے ایسا ہی کیا. تیسرا استدلال دیا, کہا جب پیغمبر میرے باپ کو اپنا جانشین اور وصی بنا چکے تو پیغمبر نے پھر یہ ارشاد فرمایا تھا نا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی, میں تم میں دو چیزیں گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اور ایک میری آل, یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے. جو ان سے جڑا رہے گا وہ نجات پائے گا اور جو ان سے ٹوٹ جائے گا وہ گمراہ ہو کر ختم ہو جائے گا. کہاں پیغمبر کے بیٹے, بالکل پیغمبر نے یہ کہا. چوتھا استدلال کیا, کیا میرے نانا اور پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی سے عداوت کرے تو مجھ سے محبت میں جھوٹا ہے, اس لیے یا علی انت منی بے منزلتا رو سے من الجسد, اس لیے کہ علی تیرا مقام ایک جسم پر سر کی طرح ہے, میں اگر جسم ہوں تو تو سر ہے, تو کیسے یہ ممکن ہے کوئی جسم سے محبت کرے اور سر سے عداوت رکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جسم سے محبت کرے اور سر سے عداوت کرے؟ سب نے کہا بے شک یہی ارشاد فرمایا تھا پیغمبر نے, یا علی انت منی بے منزلت راز سے من الجسد، اے علی تیرا مقام وہی ہے جو جسم پر سر کا ہوا کرتا ہے. تو لہذا محبت پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ میرے باپ سے محبت کی جائے. سب نے کہا بے شک، محبت پیغمبر کا تقاضا یہ ہے میرے باپ کے والد سے محبت کی جائے. اس کے بعد کی تقریر طویل ہے، وہ کل جب ہم وہ اصول بتائیں گے قوموں کی زندگی کی تو اس کے اندر وہ تقریر کا باقی حصہ جوڑیں گے. یہ امام حسین علیہ السلام نے گرینڈ پروٹیسٹ لانچ کر دیا تاریخ مکہ میں پہلی مرتبہ، مکے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک احتجاج ہوا، اور جو پیغمبر کے نواسے نے کیا 58 ہجری میں. اب اس مجمع کے اطراف میں یا درمیان میں حکومت کی انٹیلیجنس بھی بیٹھی ہوئی تھی، حکومت کی انٹیلیجنس بھی بیٹھی ہوئی تھی. حرف حرف لکھ کر بھیجا معاویہ کو کہ یہ 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 کہا نبی کے بیٹے نے. معاویہ کا خط آیا امام حسین علیہ السلام کے نام کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں، لشکر اکٹھا کر رہے ہیں، اگر آپ میرے خلاف چالیں چلیں گے تو میں آپ کے خلاف چالیں چلوں گا. آپ نے اس خط کا جو جواب دیا، خدا کی قسم اس سے بہتر جواب وہ زبہ عظیم کی سٹوری میں کہیں فٹ نہیں ہوتا. آپ نے شاہ فرمایا کہ خبر دینے والوں نے تجھے جھوٹی خبر دی، نہ میں لشکر جمع کر رہا ہوں اور نہ میں چالیں چل رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں ضرور ہوں کہ خدا سے اگر مجھ سے پوچھے کہ میرے پاس تجھ سے لڑنے اور تیرے خلاف جہاد نہ کرنے کا کوئی عذر ہے تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا. سمجھ نہیں آئی بات آپ کے، یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کے. وفدینا ہو بے زب نظیم و ترک نہ لہ فلاخرین، سلام ابراہیم، اے ابراہیم پر سلام ہو وہ زب عظیم پر ہم نے ترکا ان کو کر دیا. کس کو کا آخر میں کہا وہ سلام علی یاسین، آسین کی آل تم پر مت. ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون کسی کی آل کو سلام نہیں کیا، سلام علی حسین، حسین کی آل پر ہوں سلام. کیا لکھا ہے امام حسین علیہ السلام ذرا غور سے سنیں، نہ میں لشکر جمع کر رہا ہوں، یعنی زب عظیم کا بھروسہ لشکر پر نہیں ہے، یعنی وراثت انبیاء اور وراثت کتاب وہ لشکر والوں کے پاس نہیں رہے گی. ذرا بات کی ڈیپتھ میں جائیے، وہ لشکروں وشکروں کی محتاج نہیں ہے، نہ لشکر والوں کے پاس وہ وراثت کتاب کی اور دین کی رہے گی. مجھے لشکر وشکر نہیں جمع کر رہا میں، اور نہ میں چالیں چل رہا ہوں. چالیں کون چلتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا نا مکر کر رہے تھے اور ہم نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، تو ہم نے اپنے مکر تو اللہ پر چھوڑ رکھے ہیں، میں مکر نہیں. ہاں ایک بات کے سوال کا جواب کے لیے میرا دل بے چین ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تجھ سے نہ لڑنا یا تیرے خلاف جہاد نہ کرنے کے میرے پاس کیا بہانہ ہے، 20 سال ضد انقلاب کا دور دیکھ لیا، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، قصاص کی باتیں سن لی، شہر تاراج ہوتے ہوئے دیکھ لیے، قرآن نظم پر چڑھے ہوئے دیکھ لیے، نمازیں برباد ہوتی ہوئی دیکھ لی، پیغمبر کی حدیثوں کی ہنسی اڑتی ہوئی دیکھ لی، لا الہ الا اللہ تک تمسخر دیکھ لیا، اب اگر اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تمہارے پاس کون سا بہانہ تھا کہ جو تم نے اس سے لڑائی نہ لڑی، تو مجھے فکر تو اس بات کی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا بہانہ کروں گا. اس جملے میں، اس خط کے جواب میں، وہ اتنا بڑا خط تھا جواب میں صرف 3 جملے تھے، اس خط کے جواب میں کیا جواب دے دیا آپ نے کہ تو لشکر لے آ میں سر لے آؤں. تو ہتھیار لیا میں پیاس لے آؤں، تو آل امیہ لیا میں بنی فاطمہ لے آؤں، خدا کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہ رہے، سلام علی آل یاسین، یاسین کی یاد تم پر تمہارے خدا کا سلام ہو. اور پھر دو حاضریاں ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر پیغمبر کے اوپر، دو حاضریاں، ایک وہ حاضری جب آپ ولید کے دربار سے باہر نکلے اور آپ سیدھے قبر پیغمبر پر گئے اور آپ نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا، اے یا جدہ، آپ کا بیٹا حسین آپ کی قبر پر کھڑا ہے، کیا میں وہی حسین نہیں ہوں جس کو آپ نے امت کی ہدایت اور نگہبانی کا فریضہ سونپا تھا؟ حسین منی وانا من الحسین. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی امت میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی، یہ کہہ کر آپ گھر چلے گئے. جب مدینہ چھوڑنے لگے تو دوسری حاضری آپ نے پیغمبر کی قبر پر دی اور اس کے بعد خدا کو خطاب کیا، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پروردگار میں دعوت دینے والا ہوں، داعی ہوں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا، تیری بارگاہ میں قدم رکھتا ہوں، اس بات کو یقینی بنا کہ میرے لیے جس راستے کا تو انتخاب کرے گا اس میں تیری اور تیرے نبی کی رضا شامل ہو. اب اسماعیل کا جملہ کیا تھا جب آپ نے کہا ہم نے خواب میں دیکھا تمہاری گردن کاٹ رہے، قال یا بتا افل متو میرو، والد گرامی کربزری ہے جس کا آپ کو حکم ملا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے اللہ کی مرضی سے پائیں گے. یہ اسماعیل کی دو جملے تھے اور یہ حسین کے جملے ہیں، میرے لیے اس راستے کا منتخب کر، اس کو پسندیدہ قرار دے جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہو. بس یہ آخری ملاقات تھی حسین کی اپنے نانا کے ساتھ. اور پھر آپ مکے کا سفر اختیار کرتے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں. عمرو بن عاص، سعید بن عمرو بن عاص گورنر مکہ، اس نے 30 آدمی حاجیوں کے بھیس میں مقرر کر رکھے تھے کہ جہاں کہیں حسین ابن علی سرزمین حرم میں نظر آئیں ان کا سر ان کی گردن پر باقی نہیں رہنا چاہیے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور جب آپ سرزمین مکہ چھوڑ رہے تھے تو ابو ہریرہ ازدی نے امام سے پوچھا، فرزند رسول اتنی تیزی کیوں دکھائی کہ آپ حج کو بھی ترک کر عمرے آگے بڑھ گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بنی امیہ نے میرا مال غصب کیا، میں نے اس پر صبر کیا، بنی امیہ نے ہماری آبرو کا مذاق اڑایا، ہم نے اس پر صبر کیا، اب بنی امیہ میری جان کے در پہ ہو گئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا خون زمین حرم میں بہے. فرزدق نے پوچھا، فرزند رسول مکہ کیوں چھوڑا؟ کہا مکے کو کہ زمین میرے خون سے رنگین نہ ہونے کے لیے. اب حسین سفر طے کر رہے ہیں، عراق کی طرف جا رہے ہیں، ایک مقام پر جسے سلبیہ اور زبر زوربت کی منزل کہتے ہیں، سلبیہ کے قریب زوربت کی منزل کہتے ہیں، حسین ابن علی کا خیمہ لگا ہوا تھا اور وہ رستہ اب یہاں سے کوفے کی طرف مڑتا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پر ایک اور کسی قافلے کا خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھوایا کس کا قافلہ ہے؟ کہا زہیر ابن قیم کا قافلہ. فوراً قاصد بھیجا اور کہا زہیر بولا تھا، زہیر کو بلا لاؤ. اب زہیر ابن قین جس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے وہ اپنے آپ کو شیعہ عثمان کہتے تھے، لیکن تقدیریں بدلنے میں دیر نہیں لگتی. امام کا قاصد آیا اور زہیر کو خطاب کیا، سارے زہر قبیلے والے بیٹھے ہوئے تھے، زہر کی زوجہ بھی تھی، کہا آپ کو فرزند رسول حسین ابن علی نے یاد فرمایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کے آؤں. اب زبیر کے ہاتھ پھر پھول گئے, چونکہ آپ کو پتا تھا بنی امیہ کی سازشوں سے واقف تھے, حسین کو مدینے سے نکلوایا ہے, مکے سے نکلوایا ہے, عراق کی طرف گھیر کے لا رہے ہیں, یہ معاملہ کچھ اور ہے. پیغمبر کی حدیث سن رکھی تھی, میرا یہ بچہ عراق کی زمین پر قتل کیا جائے گا. حدیث سب نے سن رکھی تھی, جبریل وحی کر گئے تھے, خاک کربلا پیغمبر نے امانتن رکھوا دی تھی, سب کو پتا تھا, سب کو پتا تھا. اب حسین کا سفر عراق اور زہیر کو آواز دی جائے, ہاتھ پیر پھول گئے, کوئی جواب نہیں بن پڑا. زوجہ نے آواز دی, وائے ہو زبیر تجھ پر, فرزند نبی تجھے آواز دے اور تو سوچو سمجھ میں پڑ جائے. خدا کی قسم اگر مجھے بلایا ہوتا تو میں اطاعت کی منزلوں کا سفر طے کرتی. بس بی بی کا یہ جملہ سنا زبیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے, قاصد کے ساتھ چلے گئے, امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹھے. بس پھر کیا بات ہوئی خدا جانتا ہے. ہاں وہ شب عاشور زہیر کی تقریر, جب آپ نے کہا چراغ بجھا دو اور چلے جاؤ, اور جب چراغ دوبارہ جلایا اور سارے بیٹھے ہوئے تھے تو اصحاب کی نمائندگی کرنے جو سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہوا وہ زہیر ابن علی, حسین ابن علی کا قافلہ. اب قافلہ حسین کا بڑھتا جا رہا ہے. اے معاویہ تجھے لشکر کی بات کرتا ہے, یہاں ایک ایک فرد ایک ایک لشکر ہے, ایک ایک فرد ایک ایک لشکر ہے. آگے بڑھ رہا ہے حسین کا قافلہ, زو حسن کی منزل پر آ گیا. حسین ابن علی نے پانی کے مشکیزے کھول دیے, ہور کے پیاسے لشکر کو سیراب کر دیا. اب ہور احسان کے بوجھ کے نیچے دب گیا. حسین ابن علی کی سواریاں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں, ہور کی سواری بھی کچھ فاصلے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ مقاتل لکھتے ہیں ایک بہت ہی بدتمیز قسم کا قاصد آیا, اس نے اپنی سواری امام حسین علیہ السلام کے سامنے سے گزاری, لیکن قاصد نے امام حسین علیہ السلام کو سلام نہیں کی. سیدھا ہور کے پاس گیا, ہور کو جو پیغام ملا اور امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا اور اس نے کہا فرزند رسول یہ ابن زیاد کا آدمی ہے اور مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کو یہیں پر روکنا ہے, کوفہ نہ جانے دینا. ابھی بھی ڈر ہے, کوفے میں کچھ ہیں شیعہ چھپے ہوئے. تم نے اپنا ٹریک ڈالا ہوا ہے, وہ 12,000 میں سے کوئی 11,000 خط تو تمہارے ٹریک کے خط ہیں, ٹریک ڈالا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ڈر ہے کوفے نہ پہنچ جائیں حسین کہیں, ایسا نہ ہو کہ پلٹ جائے گا کوفہ, نہیں پہنچنا چاہیے, یہی روک لوں. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں کچھ اور منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اور سواری کو آگے بڑھایا, خود نے پھر گزارش کی فرزند رسول یہ جاسوس بھی ہے, یہ میری شکایت اتنے زیادہ سے کرے گا میری جان خطرے میں پڑ جائے گی, آپ یہیں پر رک جائیے. آپ نے کہا نہیں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے سواری کو آگے بڑھایا, ہور نے آپ کی لجام میں فرس پر ہاتھ, بس تم نے کیا کسی بے کس اور بے یارو مددگار حسین سمجھا. اللہ اکبر, حسین اس وقت جس سواری پر ہیں وہ آدم و نوح, ابراہیم و اسماعیل, موسیٰ و ہارون, عیسیٰ کی سواری, وہ سواریاں قربان ہوں, حسین نبوت کی سواری پر سوار ہیں. لے جا میں فرش پر ہاتھ ڈالی, آپ کی سواری کو روکا, جلال آ گیا فاطمہ کے بیٹے کو اور کہا خدا تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو نے کس کی لجام فرس پڑی. عرب میں یہ جملہ بہت ہی کسی کی حقارت کو اگر ظاہر کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں روئے, یعنی اتنی غمگین ہو کہ تجھ جیسا نالائق بیٹا اس نے پیدا کیا. یہ بہت ہی سخی جملہ ہے عرب کی لینگویج میں, یہ جملہ کہا امام حسین علیہ السلام نے, تیری ماں تیرے غم میں روئے, ایسا نہ لائق بیٹا, فاطمہ کے بیٹے کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا, بس کانپ گیا ہو, ہاتھ پیچھے کر لیا. فرزند رسول اب وہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے. حسین ابن علی کی سواری آگے بڑھتی چلی گئی, سواری آگے بڑھتی بڑھتی دشت کربلا پر پہنچ گئی, حسین کے خیمے لگ گئے. چوتھی محرم کو زینب نے دیکھا, چوتھی محرم کو زینب نے دیکھا کہ لشکر جرار آ رہے ہیں, لشکر جرار آ رہے ہیں. آپ نے بھائی سے کہا, بھائی یہ تو میدان فوجوں سے بھر گیا, کیا ہم کسی کو اپنی امداد کے لیے نہیں بلا سکتے؟ اب کس کو بلائیں حسین؟ اب کہتے ہیں شیعوں نے مارت دیا, کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا, شیعوں نے امام کو بلایا اور قتل کر دیا. اللہ اکبر, ابن زیاد نے ایک وہ شخص نہیں چھوڑا تھا جو سلمان بن سروح خزائی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر موجود تھا. کسی کے ہاتھ کٹے, کسی کے پیر کٹے, جیل خانے بھر گئے. سلمان بن سروح خزائی خود جیل میں گئے, اور اس کے بعد جب وہ جیلوں سے نکلے 4 سال کے بعد, تو تاریخ تبابین کی اس تحریک کو دیکھا, 4000 آدمی جیلوں سے نکلا اور اس نے اپنی جانوں کی قربانی دی. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, اور کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, چھپ گئے, غائب ہو گئے. جناب زینب نے کہا کہ ہم کسی کو بلائیں, سوچ میں پڑ گئے امام حسین علیہ السلام. پھر کہا اچھا حبیب کو بلا لیتے. حبیب نے سلمان بن سروح خزائی کے ساتھ اس خط پر دستخط کیے تھے, حبیب نے مظاہر کیے. اور کون ہے یہ شیعہ؟ یہ سارے عاشقان علی ہیں, اور جتنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے مکے سے نکلے ہوئے, مدینے سے آئے ہوئے لوگوں کے علاوہ شہید ہوئے, سارے کے سارے اہل کوفہ ہیں, سارے کے سارے شیعہ نے علی ہیں. یہ علی کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. خط لکھا آپ نے, اور کیسے وہ قاصد اس پوشیدہ مقام تک جسے ابن زیاد کی نظریں بھی نہ ڈھونڈ پائی تھیں, حبیب نے مظاہر کے پاس پہنچا. حبیب پریشان اس پوشیدہ مقام پر چھپے ہوئے تھے. دخول باب ہوا, ایک عجیب سی کیفیت ہوئی, نہ معلوم کس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ ابن زیاد کے آدمی تو نہیں آ گئے. دوبارہ کان لگایا دروازے سے, پھر دخول باب ہوا, جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ دخول باب ہوا, پھر کان لگایا. قاصد نے آہستہ سے کہا, انہا قاصد الحسین. بس کھل گیا دروازہ. اسی بات کا انتظار تھا حبیب, ابن زیاد کے آدمیوں کے ہاتھوں میں نہیں جانا ہے, قاصد حسین کے منتظر ہیں. بس کہا یہ خط ہے, کہا چلو چلو, اسی کے منتظر تھے. بس غلام کو کہا یہ گھوڑا آبادی سے دور لے کے جا. اب معلوم نہیں حبیب کس طرح نکلے, گھوڑے پر سوار ہوئے, اور پھر جب دشت بلا میں پہنچے, امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عباس میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے, استقبال کر لو. خیمے میں بی بی نے پوچھا کیا حبیب آ گئے؟ جناب فضا نے کہا ہاں شہزادی حبیب آ گئے. کہا اما فضا میرا سلام کہہ دیجئے. فضا در خیمہ پر آئیں اور کہا حبیب فاطمہ کی دختر آپ کو سلام کہتی. ہائے سر سے امامہ اتارا, خاک کربلا پر دے مارا, ارے یہ وقت آ گیا نبی کی بیٹی غلام کو سلام بھجوائے. ہائے حبیب, حسین نے دشت بلا میں کسی کا احسان نہیں رکھا, ادھر اگر تانا دیا تھا ہور کو تیری ماں تیرے غم میں روئے, اور جب ہور ادھر پلٹ آیا اور خاک کربلا پر گرا, حسین پہنچے زخمی ہور کے پاس, اس کا سر گود میں رکھا اور کہا تیری ماں نے تیرا بہت اچھا نام رکھا. جا, تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد کیا, اور اس کے بعد سردار جوانان جنت نے خاتون نے جنت کا رومال نکالا, ہر کے سر پر باندھا, لاش کو لا کر اس خیمے میں رکھا جو خیمہ اپنے لاشوں کے لیے منتخب کر لیا تھا. پہلا حملہ ہوا, حملہ اولا, 50 اصحاب حسین کے شہید ہو گئے. ظہر کا وقت آیا, سعید بن عبداللہ نے کہا فرزند رسول آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں؟ سہرے نماز کی لگنے لگی، پسر ساتھ پکارا حسین تم نماز پڑھو، یہ نماز تمہیں جہنم لے جائے گی. بس یہ جملہ سنا اور ادھر نماز کی صفیں درست ہو رہی تھی، ادھر مسلم ابن اوسا جانے صفے نماز کو توڑا اور باہر نکلے. آپ نے پوچھا مسلم کہاں چلے؟ فرزند رسول آپ کے نماز پڑھیں، میں یہ نماز آپ کے جب کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا. جب تک آپ نماز ختم نہیں کرتے آپ کے دشمن کو روکے رکھوں گا. دو رکعت نماز پڑھی، ادھر مسلم ابن اوسا جانے آخری سلام کیا، السلام علیکم یا عبداللہ الحسین. اس آواز پر حسین پلٹنا چاہتے تھے، پیروں میں سعید بن عبداللہ گرا، سینہ چھلنی تھا تیروں سے تو سامنے سے تیر آتے تھے، تو سینے پر لیتا تھا، دامن پکڑا حسین کا تو مولا راضی ہیں. ہائے سعید کو اٹھایا، مسلم نے اوسا جان کی لاش پر پہنچے، سامنے حبیب نے مظاہر ہیں. مسلم نے اوسا جان نے حبیب کی طرف دیکھا، حبیب نے کہا کوئی وصیت؟ کوئی وصیت؟ کہا اشارہ کیا فاطمہ کلان، بس یہی میری
سے لوں کربلا اقرار ماں.